الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انسان ہوش سنبھالنے سے لے کر تا دم آخر منافع کی تلاش میں رہتا ہے. ساری باتیں چاہتا ہے کہ میری عزت بھی ہو، میرا احترام بھی ہو، مجھے دولت بھی ملے، آرام بھی ملے، صحت بھی ہو، زندگی کی ساری تگ و دو نفع کی طلب میں گزر جاتی ہے کہ نقصان سے بچ جاؤں اور ہر طرف سے منافع حاصل ہو. تو فرمایا ہے ایمان والو، تمہیں ایسا کاروبار، ایسی تجارت، ایسا کام نہ بتاؤں جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں، اور بے پناہ فائدہ ہے جس کی کوئی حد نہیں. هل ادلکم علی تجارۃ، سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ کے عذابوں سے تمہیں نجات دے. عذاب صرف اخروی نہیں ہے، دنیا میں بھی مختلف قسم کے عذاب واقع ہوتے ہیں جو آخرت کا پرتو ہوتے ہیں. ذلت ہو جاتی ہے، توہین ہو جاتی ہے، مالی نقصان ہو جاتا ہے، صحت برباد ہو جاتی ہے، اولاد میں نقصان ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں. تو فرما ایک ایسا کاروبار بتاؤں تمہیں کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر قسم کے عذاب سے، دنیا و آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے اللہ تمہیں محفوظ فرما رہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں نیک لوگ بھی بیمار بھی ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندوں کے حضرت جو اقربا بھی مرتے ہیں، مالی نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بیماری یا نقصان یا دنیا میں جو ہوتا ہے ابتلاء یا آزمائش، تو نیک اور بد میں بڑا فرق ہے. بدکار کا جو پر جو مصیبت آتی ہے وہ از قسم عقوبات ہوتی ہے، یعنی سزا کی قسم سے ہوتی ہے. وہ صرف ظاہری مصیبت نہیں ہوتی، اس کا اندر بھی بڑا دکھی ہوتا ہے، اور وہ دکھ اسے اندر کے نہاں خانہ دل تک متاثر کرتا ہے. اگر کسی نیک بندے پہ مصیبت آتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تلافی معافات ہو جاتی ہے، یعنی بہت سی کمزوریاں جو اس سے رہ گئیں یا خطائیں ہو گئیں چھوٹی موٹی، تو بجائے اس کے کہ وہ میدان حشر میں رسوا ہو، چھوٹی موٹی بیماری نقصان سے ان چیزوں کا تدارک دنیا میں ہو جاتا ہے اور وہ آخرت میں سرخرو ہوتا ہے. اس سے بھی بڑھ کر کوئی بہت اعلی درجے کا نیک ہو تو اسے ترقی درجات ہوتی ہے. ترقی درجات کے لیے بھی بعض مصیبتیں ضروری ہوتی ہیں، جیسے شہادت بہت بڑا اعلیٰ رتبہ ہے لیکن اس کے لیے اللہ کی راہ میں قتل ہونا پڑتا ہے، ظاہری مصیبت تو ہے. تو صورتاً مصیبت ہوتی ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے اور اپنے اثر کے اعتبار سے نیک اور بد پر بڑا فرق ہوتا ہے. نیک بندے کا اگر نقصان ہوتا ہے یا بیماری آتی ہے تو وہ اور شکر ادا کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع الی اللہ کرتا ہے. بدکار کی مصیبت بغیر چیخ و پکار اور واویلے کے اسے کچھ نہیں دیتی، اسے ایذا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو فرمایا تمہیں ایسا کاروبار بتاؤں جس میں خسارے کا کوئی خطرہ نہیں، نفع ہی نفع ہے، اور سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں ہر جگہ تمہیں اللہ کے عذابوں سے بچا لے. وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر خالص اور کھرا ایمان لاؤ، ایسا مانو جیسا وہ ہے. یا اللہ کیسے مانیں گے، ہمیں کیا خبر تو کیسا ہے، تیری شان کیسی ہے، تیری صفات کیسی ہیں. فرمایا وہ رسول، میرے رسول پر ایمان لاؤ تو تمہیں اللہ پر ایمان نصیب ہوگا، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی. لہذا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، اس کا ایمان باللہ بھی مقبول نہیں. اسے پتہ ہی نہیں اللہ کی ذات کیسی ہے، صفات کیسی ہیں، وہ اپنی مرضی سے متعین کر لیتا ہے جو صحیح نہیں ہوتی. بنیاد یہ ہے کہ اپنا عقیدہ درست کرو اور اللہ کریم کو ایسا مانو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منواتے ہیں. یہ تو بات ہوگی عقیدے کی. عمل فرمایا تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں انتھک محنت کرو، جہاد کرو. جہاد جوہد سے مشتق ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی محنت. جہاد کا مطلب قتل و غارت گری نہیں، جہاد کا مطلب ہے بہت زیادہ محنت، پوری کوشش کرنا. وہ جہاں زبان سے کرنی پڑے، جہاں مال سے کرنی پڑے، جہاں تلوار سے کرنی پڑے، اس کی تعین ادارے کرتے ہیں، مسلمان حکومت کرتی ہے، مسلمان حاکم کرتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال سے بھی اور جان سے بھی. مال سے جہاد یہ ہے کہ حلال کماؤ، حرام سے بچو، بڑا مجاہدہ ہے. پھر جب مال پاس آ جائے تو اسے جائز کاموں پہ خرچ کرو، ناجائز سے بچو، یہ دوسرا بڑا مجاہدہ، یہ بہت بڑا جہاد ہے کہ محنت کر کے حلال کماؤ، جائز وسائل اختیار کرو جو اللہ نے جن کی اجازت دی ہے، ناجائز ذرائع سے دولت جمع نہ کرو، اور اسے جائز امور پر خرچ کرو، فضول ضائع نہ کرو. وانفسکم، اپنی جانوں سے، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بناؤ، ہر کام اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرو تو تمہارا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، بات کرنا، چپ رہنا سب عبادت بن جائے گا جب تم اپنے آپ کو اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال لو گے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے سب سے بہترین راہ عمل، بہترین طرز حیات اور سب سے بہترین کام ہے. گویا اپنی اپنی ذمہ داری ہے. ہم یہاں روز نفاذ اسلام کے نعرے لگاتے ہیں، پون صدی تو گزر گئی اسلام کے نام پر اللہ نے یہ قطع زمین ہمیں دیا تھا. ایک حصہ تو ہم گنوا چکے ہیں، آدھا پاکستان تو بنگلہ دیش بن گیا. کیوں بن گیا؟ کسی نے کہا، بھٹو صاحب نے زیادتی کی، کسی نے کہا شیخ مجیب الرحمان نے کی، کسی نے کہا دوسری سیاسی جماعتوں نے کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے متحد رہنے کی وجہ کیا تھی، نقطۂ اتحاد کیا تھا، ہم کس بات پر متحد تھے. جسے انگریزی میں بائنڈنگ فورس کہتے ہیں، ہماری بائنڈنگ فورس تھی اسلام. پاکستان بنا اسلام کے نام پر. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ بنیادی نعرہ تھا جس پر پاکستان بنا. پاکستان بننے کے بعد پون صدی تک اسلام کو کسی نے قریب نہیں آنے دیا، وہی انگریزی غلامانہ نظام چلتا رہا اور ابھی تک چل رہا ہے. تو جو ہمیں متحد رکھنے کی وجہ تھی، جب وہی نہ رہی تو پھر کسی کی کیا غلطی؟ اگر ہمارا آئین و دستور قرآن ہوتا، ہمارے کاروبار سنت کے مطابق ہوتے، تو ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا تھا. نہ کوئی بھٹو پیدا ہوتا، نہ کوئی شیخ مجیب الرحمان پیدا ہوتا، نہ کوئی ایسی طاقت پیدا ہوتی جو ہمیں جدا کرنے کا سبب بنتی. ان سب پر الزام ہے، اللہ جانے حقیقت کیا تھی. لیکن اگر بغور تجزیہ کیا جائے تو حقیقت بڑی واضح نظر آتی ہے کہ ہمارے متحد رہنے کی وجہ اسلام تھی. جب اسلام نافذ نہ ہوا تو اس انگریزی نظام میں تو یہ قوت نہیں تھی کہ وہ ہمیں متحد رکھتا. آج بھی کیوں بات ہوتی ہے وفاق کو خطرہ ہے جی، ذرا سی بات ہوتی ہے وفاق کو خطرہ ہے جی، صوبے الگ ہو جائیں گے جی. کیوں الگ ہو جائیں گے؟ یہ بات ہوتی ہی کیوں ہے؟ سلطنت اسلامی تو پھیلتی ہے، کافر بھی قبول کرتے ہیں کہ ایسا ماحول، ایسا عدل، ایسا انصاف، ایسی معیشت ہمیں بھی چاہیے. اس لیے کہ آج بھی ہم نے وہی انگریزوں کا جو غلاموں کے لیے بنایا گیا نظام تھا وہ اپنایا ہوا ہے، اور ہم اسلام سے دور ہیں. اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے ذاتی طور پر اسلام پر عمل کرتے ہیں، سرکاری طور پر حکومتی سطح پر اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے اور توفیق دے. فرمائے اس کا منافع ہی منافع ہے، یہاں تک کہ یغفر لکم ذنوبکم. اس کوشش میں، اسلام پر عمل کرنے میں، پورے خلوص سے محنت کرنے میں بھی انسان کمزور ہے، خامی رہ جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے، کہیں ارادے کی کمی، کہیں نیت کی کمی، کہیں خلوص میں کوئی کمی. بہت سے پہلو ہوتے ہیں ہر بات کے، اور کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے. فرمایا میں وہ کمی تمہاری دور کر دوں گا، میں وہ خطائیں معاف کر دوں گا. جو لغزشیں ہو جائیں گی، جو کوتاہیاں کمزوریاں ہوں گی، اللہ کریم معاف فرما دیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کریں گے جس کے تابع نہریں بہتی ہیں. یعنی جو سدا بہار ہے، نہروں کا تابع ہونا سے مراد یہ ہے کہ سدا بہار ہے. پانی کی قلت سے باغ سوکھتے ہیں، اور اگر باغ اب یہاں دنیا میں تو باغ پانی کے تابع ہیں، جہاں پانی پہنچتا ہے باغ لگ سکتا ہے ورنہ نہیں. فرمایا وہ ایسے باغ ہیں جہاں پانی باغوں کے تابع ہے، اگر کوئی پہاڑ کی چوٹی پر بھی باغ لگائے گا تو وہیں سے چشمہ پھوٹ پڑے گا اور اسے سیراب کرے گا. تو سدا بہار باغ ہوں گے جہاں ہمیشہ پانی کی فراوانی ہوگی، اور بہترین گھر ہوں گے، مساکن و طیبہ، نہ صرف خوبصورت ہوں گے، آرام دہ بھی ہوں گے، پرسکون بھی ہوں گے. بہت بڑے محل میں کوئی بیٹھا اور اس کا دل پریشان ہو، صحت خراب ہو، دماغ خراب ہو جائے، اسے کیا فائدہ اس محل کا؟ فرمایا وہ مکان ایسے ہیں کہ مساکن طیبہ فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغوں میں بہترین آرام دہ گھر ہیں. کوئی وہاں کسی قسم کی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا، کوئی ناگواری، کوئی افسوس، کوئی تھکاوٹ، کوئی پسماندگی، کوئی بری سو کچھ نہیں ہوگا، ہر طرح آرام 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 ہی ہوگا. اور وہ گھر بھی دائمی ہوں گے، ایسے باغوں میں ہوں گے جو سدا بہار اور ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. حقیقی کامیابی یہ ہے کہ کوئی آخرت میں کامیاب ہو جائے. فرمایا من زخزخ عن النار ودخل الجنة فقد فاز، جو دوزخ سے بچ کر جنت میں داخل ہوگا وہ جیت گیا، وہ کامیاب ہو گیا. حقیقی کامیابی یہ ہے. وخرا تحبونہا، اور دوسری بات جو دنیا میں تمہیں بڑی پسند ہے. مومن کی پسند کیا ہوتی ہے؟ کہ دین کا غلبہ ہو، اسلام فاتح ہو، کفار سے ہمیں خطرہ نہ ہو، اندیشہ نہ ہو، کفار ہم پر زیادتی کرنے کا سوچ نہ سکیں، جرت نہ کر سکیں ہمیں چھیڑنے کی. فرمایا جب تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے تو یہ جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے یہ بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی. کوئی بری نظر سے تمہاری طرف دیکھے گا نہیں، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ تم پر غلبہ پا سکے یا تمہیں تکلیف دے سکے. اس لیے کہ نصر من اللہ و فتح قریب، جب اللہ سے مدد نصیب ہوتی ہے تو فتح پاس پڑی ہوتی ہے، قریب پڑی ہوتی ہے، کوئی دور نہیں رہتی، فتح نصیب ہوتی ہے، فتح قریب ہو جاتی ہے، ساتھ ہو جاتی ہے، تمہارے ہمراہ ہو جاتی ہے. وبشر المؤمنین، اور میرے حبیب تمام ایمان والوں کو اس ساری بات کی خوشخبری پہنچا دیجیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. سبحان اللہ، اللہ کریم بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کائنات کا ہر ذرہ اس کا محتاج ہے، لیکن اس نے دین پر عمل کو اتنی اہمیت دی، بندے کو کہاں پہنچا دیا کہ وہ اپنی بھلائی، دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے، فلاح پانے کے لیے، دنیا کے عذابوں اور آخرت کے عذابوں سے بچنے کے لیے شریعت پر عمل کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں جو دین پر عمل کرتا ہے، دین کو اپناتا ہے، میں اسے اس طرح شمار کرتا ہوں گویا وہ میری مدد کر رہا ہے، حالانکہ وہ بے نیاز ہے. یعنی بندے کے عمل کو اعلیٰ درجہ دینے کے لیے اتنا بڑھا دیا کہ وہ کر اپنے لیے رہا ہے، فرمایا یہ میری مدد کر رہا ہے. فرمایا ایمان والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ جو حضرت مریم کے صاحبزادے تھے اپنے ساتھیوں سے انہوں نے فرمایا من انصاری اللہ، اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہوگا، کون میرا ساتھ دے گا، کون میرا معاون ہوگا. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے ساتھیوں میں سے کچھ نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار بنیں گے، اللہ کی راہ میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا اتباع کریں گے، دین کو اپنائیں گے. اور یہ کل 12 آدمی تھے پوری قوم میں سے جنہوں نے اتباع دین کا اور دینی نظام کے اختیار کرنے کا اقرار کیا، باقی لوگوں نے بے دینی، کفر اور نافرمانی. ہم تو اپنی مرضی سے جئیں گے، جو بات دل لگے گی مانیں گے، جو پسند نہیں آئے گی وہ نہیں مانیں گے. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ، تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے تو بات مان لی، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا. تو یہ ماننے والے کل 12 افراد تھے. آج بھی انجیل انہی 12 افراد کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ اس نے کہا، یہ اس نے کہا، یہ اس نے کہا. تورات لکھی لکھائی پوری کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام نے لکھوائی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا عیسائیوں کے پاس تب سے اب تک کوئی لفظ نہیں جو وہ کہیں براہ راست یہ عیسیٰ علیہ السلام نے لکھوایا. ان 12 آدمیوں کی، ان 12 ساتھیوں کی روایات ہیں، اور انہی کے نام سے انجیل کے مختلف حصے ہیں، متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، جو جو ان کے نام تھے. اور اسے بھی پھر انہوں نے سنبھالا نہیں، مسخ کر دیا. اب ایمان لانے والے تو 12 تھے، اور بے شمار لوگ باقی یہود ویسے مخالف تھے، اور جو اپنے آپ کو ان کا پیروکار کہتے تھے ان میں سے ان 12 کے سوا باقی نے کہا جی جو بات ہو سکی وہ مانیں گے، جو نہیں ہو سکی نہیں مانیں گے، ہم سے یہ نہیں ہوتا. تو کچھ بھی نہ بچا. تو خیال یہ تھا کہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ان کی تعلیمات دب جائیں گی، دین عیسوی مٹ جائے گا، اسلام کا نام نہیں رہے گا. لیکن فَيَّدْنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، جو وہ 12 ایمان لائے تھے ان کو ہم نے ان کے دشمنوں پر فاتح بنا دیا، ان کی مدد کی. یعنی ان سب کی مخالفت کے باوجود دین عیسوی پھیلا اور قائم رہا. پھر مرور زمانہ سے مسخ ہونا شروع ہو گیا. یہ تو پہلے سارے ادیان کے ساتھ ہوا کہ جب وقت گزرتا گیا، نبوت سے دوری آتی گئی، تو یہ دوریاں بھی بڑے فاصلے دلوں میں بھی پیدا کر دیتی ہیں، زمینی فاصلے بھی فاصلے پیدا کرتے ہیں، لیکن زمانی فاصلے جو ہوتے ہیں، وقت کے فاصلے جو ہوتے ہیں، یہ بہت دوریاں پیدا کرتے ہیں دلوں میں. تو بعد میں دین مسخ ہوتا گیا، لیکن جب وہ کفار چاہتے تھے کہ یہیں مٹ جائے، نہ مٹا سکے، وہ کل 12 مانا، ہم نے ان کی مدد کی، ان ماننے والوں کی، اور وہ کامیاب رہے. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، آخر وہ 12 ہی کامیاب رہے. وہ تعداد میں تھوڑے تھے، لیکن دین عیسوی کو انہوں نے قائم کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.